السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 31. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل اطیع اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کیا ہوتی ہے اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ آگے کی آیت میں اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ پہلی آیت میں 31 آیت میں اتباع کا ذکر کیا گیا ہے. فتبعونی، پہلے ہی ہم اس کا روٹ ورڈ پڑھ چکے تھے. اتباع کا روٹ ورڈ ہے تے بے این، قدموں کی پیروی کرنا، فالو کرنا، فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یعنی جہاں قدموں کے نشان ہو اسی پر قدم رکھ کے چلنا. یہاں پر اتباع کا جو مفہوم ہے وہ اطاعت سے بڑھ کر ہے، بہت زیادہ وسیع ہے. اطاعت صرف احکامات میں کی جاتی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کر لیں، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ. جس بات کو وہ پسند کریں اسے تم بھی پسند کرو، اور جس بات سے وہ نفرت کرے اسے تم بھی نفرت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اتباع میں لاجک نہیں دیکھی جاتی، دلیل نہیں پوچھی جاتی، بلکہ آنکھیں بند کر کے پیروی کی جاتی ہے. یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہو، کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت تمہیں دینا پڑے گا. آپ نے سنی ہوگی بات کہ مانگتا ہے زمانہ ثبوت حب رسول کا. تو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو تمہیں اس کے لیے کیا ثبوت دینا ہوگا؟ فتبعونی، یعنی تم پھر کس کی پیروی کرو؟ میری پیروی کرو. یہاں پر مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ کے رسول کی اتباع میں دو چیزیں مل سکتی ہیں، مطلب اگر اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ گے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہ معاف بھی کر دے گا. اتنی بڑی کامیابی کی ضمانت، یعنی گناہوں کی بخشش اور اللہ کی محبت کس بنا پر مل رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، ان کی اتباع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ آپ کی اتباع دراصل آپ کی سنت ہے، یعنی سنت کی پیروی. بہت سارے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام آئے تو آنکھوں کو ہاتھ لگا کر چومنا یا مجلس میں کھڑا ہو جانا. بہت ساری چیزیں ہم نے آج محبت کی پیدا کر رکھی ہیں یا ہم نے طریقے اپنا لیے ہیں، لیکن آیا کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اللہ کے رسول کی اتباع کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کی پیروی کیا ہوگی؟ کیا آپ کا نام مجلس میں آنے پر محفل میں کھڑا ہوا جائے یا آنکھوں کو چوما جائے؟ نہیں، اللہ کے رسول کی پیروی تو صحابہ کرام نے کی. ان کے بارے میں ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. تو یہ آیت میں ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت اور بخشش چاہتے ہو، تو تمہیں اتباع رسول کی کرنی ہوگی، تمہیں پیروی اللہ کے رسول کی کرنی ہوگی. اور جب پیروی اللہ کے رسول کی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس سے خود بخود یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بدعت سے پھر ہم کو اجتناب کرنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، کیونکہ سنت کی ضد بدعت ہے. اور یہ بات ہمیں روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی بدعت کی وجہ سے سنت فراموش کر دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور بدعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدعت کے معنی ہی دراصل یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو اس کو دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کر کیا جائے، تو ایسے کام کو مردود کہا گیا، یعنی رد کیا ہوا. اور کوئی شخص ایسے کام ایجاد کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے بڑھ کر ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی اور میں اسے پورا کر رہا ہوں، یا اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں تھی، میں زیادہ سمجھدار ہوں لہٰذا میں نے یہ چیز دین میں داخل کی ہے. تو ہمیں کرنا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. اللہ کی محبت ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی ضمانت. آپ خود سوچیں کہ جس سے محبت ہوگی اس کو جہنم میں تو نہیں ڈالا جا سکتا، تو محبت کس سے ہوگی اللہ تعالیٰ کو؟ جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، جو اللہ کے رسول کو اپنا سب کچھ مانیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا حال تھا. کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کے اندر لوگ تھے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، وہ مسجد کے دروازے میں تھے، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. یہاں تک کہ ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا کچھ حصہ مسجد کے اندر تھا اور کچھ حصہ مسجد کے باہر تھا، تو وہ بس اللہ کے رسول کی بات سننا تھی کہ بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کی طرف نظر کی تو آپ نے کہا کہ ابن مسعود اندر آ کر بیٹھ جاؤ. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے اللہ کے رسول کی بات سن لی کہ بیٹھ جاؤ، تب مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں کھڑا رہوں، اور اس بنا پر میں جس حالت میں تھا اسی حالت میں بیٹھ گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے پیروی، یہ ہوتا ہے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، کسی کے قدموں کو قدموں کے نشان پر چلنا. اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح اس کی سند ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے. جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے، یعنی اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے دیکھا لہٰذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا میرے جوتوں میں غلاظت ہے، یا کہا تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا میں نے جوتے اتار دیے. پھر آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں گندگی ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھو. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی انہیں اس کی حکمت یا کوئی ریزن نہیں معلوم تھا، لیکن بس اللہ کے رسول نے جوتے اتارے. کتنی پیروی کرتے تھے نا صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی لاجک نہیں پوچھی. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج امت مسلمہ کس رخ پر جا رہی ہے کہ ہر بات میں دلیل پوچھتے ہیں، ہر بات میں لاجک بتائی جائے ہمیں؟ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی ریزن کے اللہ کے رسول کی ہر چیز کو فالو کرنا، یعنی خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت یا اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کے ہر عمل کو فالو کرنا. اس میں حکم نہیں آئے گا کہ جس بات کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ اطاعت میں آ جائے گا، لیکن اتباع میں آپ کا ہر عمل. اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ایوب انصاری کو کچھ بھیجا. ایک روز آپ نے برتن جوں کا توں کھائے بغیر آپ کی طرف بھیج دیا، کیونکہ اس میں لہسن تھا. میں نے، یعنی ابو ایوب انصاری نے پوچھا کہ لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو چیز آپ ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تھا محبت کا انداز، یہ تھی اتباع، یہ تھی پیروی، کہ لہسن حرام نہیں تھا لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بو، اس کی اسمیل کی وجہ سے وہ پسند نہیں تھا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا۔ ایک آدمی نے بات کو دہرایا اور پوچھا، حج اور رمضان کے روزے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، نہیں، رمضان کے روزے اور حج۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب سے حدیث سنی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی حدیث میں انہوں نے کوئی لفظ کو آگے پیچھے کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس قدر احتیاط، اس قدر اتباع سنت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے ہر کسی کو بدلتے دیکھا، یعنی بہت سارے لوگوں میں تبدیلی آ گئی تھی سوائے دو لوگوں کے، اور وہ دو لوگ کون تھے؟ خوش قسمت، یعنی وہ جیسے اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کی پیروی کرتے تھے، ایسے انہوں نے بعد میں بھی اپنی اسی حالت کو برقرار رکھا، اور وہ دو لوگ عبداللہ بن عمر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں والد اور بیٹے، یہ دونوں تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر اور اتنی زیادہ وہ سنت کی پیروی کرتے تھے، اور اس قدر ان کو شدت کے ساتھ سنت سے لگاؤ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھنا ہو، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو عبداللہ بن عمر کو دیکھ لے، اتنی زیادہ پیروی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، یعنی ان کا اوپر کا بٹن کھلا تھا کپڑوں کا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی اس قدر پیروی، حالانکہ بٹن بند رکھا جائے یا کھلا رکھا جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہو سکتا جب انہوں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہو تو اس وقت اللہ کے رسول کے کرتے کا بٹن کھلا ہو۔ اسی طرح سے حج کے موقع پر جب وہ سفر میں رہتے تھے، اسی جگہ وہاں وہ رکتے جہاں اللہ کے رسول نے اپنی سواری روکی تھی، ایون اسی جگہ وہ رفع حاجت کے لیے جاتے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں، یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتی ہے پیروی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سونے کی انگوٹھی بنائی تھی، پھر اسے پہنا بھی، پھر اسے اتار کر پھینک دیا، تو آپ کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی اس کو اتار کر پھینک دیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے یہ حدیث کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں، یعنی اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، جب آپ نے دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو، یعنی چونکہ سونے کی انگوٹھی تھی وہ اپنے بیوی یا بہن کو بھی دے سکتا تھا یا فروخت کر سکتا تھا اسے۔ صحابی نے جواب دیا، جن کی انگوٹھی اتار کر پھینکی گئی تھی، آپ جواب سنیے، اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اسے کبھی نہ اٹھاؤں گا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ہوتی تھی اتباع، یہ ہوتی ہے پیروی۔ کیسی محبت تھی نا صحابہ اکرام کو، اللہ کے رسول کے ہر عمل کو، ہر اسوے کو انہوں نے اپنا لیا تھا، کوئی چیز میں وہ فرق نہیں کرتے تھے، کوئی چیز میں اپنی مرضی نہیں لاتے تھے، اس قدر پیروی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی کتنا اچھا ہوتا اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور تہبند نیچے لٹکا نہ ہوتا، تو وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے، ہو سکتے تھے۔ یہ بات جب ان صحابی تک پہنچی تو خود ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کانوں تک کاٹ لیے اور تہبند نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ انہیں جیسے ہی وہ سنتے تھے اللہ کے رسول کی کوئی بات، فوراً اس پر عمل کر لیا کرتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے۔ یعنی وہ صحابی نے نائی کے پاس جانے تک کی بھی دیر نہیں لگائی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو کٹ کر لیا۔ تو اطاعت ایک الگ چیز ہے اور اتباع الگ چیز ہے۔ اطاعت حکم دینے کے بعد کی جاتی ہے، لیکن اتباع بغیر بولے، کہ جو جس سے محبت ہے اس کے عمل کو دیکھ کر کہ اسے کوئی چیز پسند ہے اسے وہی پسند ہو. ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا طریقہ کسی کو بتایا, یعنی کوئی ان سے سیکھ رہا تھا وضو کا طریقہ, تو کرتے کرتے اسی دوران وہ ایک جگہ مسکرائے اور کہا کہ میرے حبیب نے اسی طرح مسکرایا تھا جب وضو کر رہے تھے. تو ان صحابہ کرام کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے, اللہ کے رسول کی پیروی اسی طرح کرتے تھے جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا. جب بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا, اتنا بڑا لقب دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان سے راضی ہوا. حدیث میں آتا ہے من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. من اتانی اطاع اللہ, کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من اسانی اس اللہ, جس نے میری نافرمانی کی وہ اللہ کی اس نے نافرمانی کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے آ کر مل لیتا ہوں, لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ آخرت میں آپ کے درجے تو بہت بلند ہوں گے, اور وہاں پر آپ سے اگر میرا ملنے کو دل چاہے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو ان صحابی کے اس بات کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ المرء مع من احبا, کہ جس کی محبت جس کے ساتھ ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس بات پر صحابہ کرام میں اس قدر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں اس دن خوشی سے زیادہ دن اور کوئی نہیں ہوگا جب اللہ کے رسول کی یہ بات سنی گئی کہ المرء مع من احبا, کہ وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. تو آج ہم دیکھ لیں ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں, ہماری وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں, ہم کس کو رول ماڈل بناتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں, کس کی پیروی کرتے ہیں, کس کی تصویریں آج بچوں کے کمروں میں لگی ہوئی ہیں, کس کو دیکھنے کے لوگ کریزی ہوتے ہیں یا پھر ان کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں, ان کی ساری بھاگ دوڑ یا ساری کہنا چاہیے ان کی محبتیں, ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں. آج ہمارے بچوں کے رول ماڈلز کون ہیں؟ یہ شوبز کے لوگ جن جو خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں, جو دنیا میں ہی جن کا اتنا برا انجام ہے کہ جب یہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو اکیلے فلیٹ میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو 8-8 دن تک لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی. ان کے فین یا پھر کرکٹرز پلیئرز, تو رول ماڈل تو ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے, ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا ہے. اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. من تشبہ من قوم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں, ہماری دلچسپیاں کس کے ساتھ ہیں, ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں, ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ تو فتبعونی یحببکم اللہ, کہ میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ معاف کر دے گا, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, واللہ غفور الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فإن تولوا, پھر اگر تم منہ موڑتے ہو, فإن اللہ لا یحب الکافرین, تو جان رکھو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. یہ کون سا کفر ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کا کفر ہے. یعنی جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا, چاہے نام سے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا, یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے, تو یاد رکھو کہ اللہ نہیں محبت رکھتا کافروں سے. یا کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ نافرمانی ہے دراصل, یعنی نافرمانی کفر کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیرنا دراصل کفر کی علامت ہے. اس سے پھر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ سنت کے منکر ہیں, سنت کا انکار کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ ایک طبقہ ایسا وجود میں آ چکا ہے آج کے دور میں جو منکرین حدیث کہلاتے ہیں, اور جو بات کہتے ہیں بظاہر وہ بات بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. آپ بھی الرٹ رہیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل القرآن ہیں, اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے یا کامیابی کے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ تو جو لوگ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھیں گے وہ کبھی اس سے صحیح سے ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ قرآن پر عمل کر کے دکھایا کس نے؟ اللہ کے رسول نے دکھایا۔ تو جو یہ سمجھے کہ قرآن کو صرف قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، وہ گمراہ ہوگا پھر۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر قرآن کو چھوڑ کر حدیث صرف لے لیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن لے لیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ سمجھنا پڑے گا، ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ سنت سے منہ موڑیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ چونکہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہونے والا ہے آگے، تو اسی لیے یہاں پر یہ تمام نبیوں کے نام لائے گئے۔ کیوں لائے گئے؟ کیونکہ نبی سارے انسان ہی تھے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چنا۔ آل عمران کا ذکر آیا ہے، اور وہ سب انسان تھے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی تھے۔ یہاں پر ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو ان لوگوں نے گھڑ رکھا تھا، یعنی عیسائیوں نے۔ ان کی مشکل کیا تھی؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی اور بندے کے بجائے، نعوذ باللہ، اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، اور انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بتا دیا، بنا دیا۔ تو کیونکہ یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ سارے انسان تھے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے یا اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے، اگر وہ کسی بھی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پر مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو چنتا ہے؟ ہم دیکھیں، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، طویل ترین عمر انہوں نے پائی، اور انہوں نے اپنے فرض میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ استقامت، استقلال، ثابت قدمی سے وہ ڈٹے رہے، اور ایسی ثابت قدمی، ایسی استقامت کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یا ان کو اللہ تعالیٰ انہی کو چنتا ہے جو، جن کو اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے مشکلات پر شکایت نہیں کرتے، جو چھوٹے چھوٹے مشکلات پر اپنا راستہ نہیں بدل لیتے، بلکہ اس پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو آزمایا تو انہوں نے کیا کیا؟ وَأَتَمَّهُن، انہوں نے ہر آزمائش میں مثبت جواب دیا، ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر آگ میں کودنا گوارا کیا، اپنے بیٹے کو چھوڑائے، ایون اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، تو ان کی بھی جو آل تھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا، ذریتم بعدہ من بعد واللہ سمیع علیم، یہ اولاد میں سے تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب کہا عمران کی عورت، انہیں انہوں نے دعا کی، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کا نام اہل کتاب کی کتابوں میں حنہ بنت فاقوس بتایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر عمران سے مراد ان کا قبیلہ ہو سکتا ہے، یعنی جس میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، یا پھر ہو سکتا ہے مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہو۔ انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب، میں نظر کرتی ہوں یا میں نے نظر مانی ہے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا. ہے رے رے اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، یعنی ایسا بچہ جسے والدین نے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا ہو تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے. اور یہودیوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے تھے بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی کے لیے، یعنی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور وہیں انہیں وہ چھوڑ جاتے تھے. اور وہاں کے جو منتظمین تھے جن کو وہ کاہن کہتے تھے، وہ ان کی پرورش کرتے. تو یہاں پر انہوں نے دعا کی تھی یا نظر مانی تھی کہ اے اللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیری نظر کرتی ہوں. انک انت سمیع العلیم، اور بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت کا اتنا بڑا قدم، جبکہ یہ بات بھی روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، یعنی مریم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، یعنی وہ ہو سکتا ہے اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو چکی ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو بچہ ہونے والا ہے تو انہوں نے نظر مانی کہ میں اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. یہاں پر دو تین باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو یا اس کے پاس کچھ وسائل نہ ہو تو اس کے پاس جو ہوتا ہے وہی اس کے لیے، اس پر وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ اس کا شوہر نہیں ہے یا کچھ اور چیز نہیں ہے تو جو بچہ ہونے والا ہے وہ اس کا سہارا بنے گا. لیکن وہ نیک خاتون نے اس وقت اپنے ہونے والے بچے کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا، نظر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے، اور دیکھا جائے تو اولاد بھی کسب میں آتی ہے، نہیں اپنی کمائی میں. کیونکہ اولاد اگر نیک ہوگی تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. صحابیات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ام سلیم جو تھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے مکہ سے، تو اس وقت یہ صحابی آتی ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام انس ہے، اور میں اسے آپ کی خدمت پر معمور کرتی ہوں، آپ اس سے جیسا چاہے ویسا کام لے لیجئے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا اور آپ سے سیکھتا بھی رہے گا. اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ام سلیم کے پاس وہی ایک لڑکا تھا ان کا، اور ان کے شوہر بھی نہیں تھے. ایسے وقت میں انہوں نے وقف کیا اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی بچہ کیسا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، اور بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو دعا کی تھی ان کے اہل اور مال کے لیے. تو ان کے اولاد اور ذریت کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ انہیں آگے جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے، ان کی اولاد کو، یعنی اتنے بچے ہوئے تھے ماشاءاللہ ان کو، ان کی اولاد کو، اور سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک نیک، دیندار، عالم اور فقیہ کہلائے. تو ایک چھوٹی سی ایک ماں کی قربانی اتنے بڑے خاندان کے لیے کتنے بڑے اجر کا باعث بن گئی. یہ ہوتی ہے عقل مندی اور یہ ہوتی ہے دور اندیشی. ایک مومنہ اور ایک مسلمہ وہ ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہے. آج ہمارے بھی اختیار میں ہے یہ بات، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ کیا بنا دی گئی ہے، کیا بن گئی ہے کہ بچہ ہونے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسے کیا بنائیں گے. یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کا بندہ بنائیں گے، ہاں یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا کا بندہ وہ ضرور بنے. تو یہ غور و فکر کرنا چاہیے. جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور نظر مانی کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ بھی ساتھ میں دعا کی کہ فتقبل منی، کہ تو قبول کر لے مجھ سے، یہ فکر بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی بھی کام ہم جو کریں اللہ کے لیے تو اس کی ہمیں فکر ہو کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے تو کیا دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہاں پر بھی یہ خاتون کیا دعا کر رہی ہیں کہ فتقبل منی، کہ مجھ سے قبول کر لے یا رب، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا، یعنی تو جانتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں وہ تیری خاطر کر رہی ہوں، اس میں مجھے کوئی دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، شہرت کی. آپ دیکھیں گے ان کا اخلاص تھا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ واقعہ، ان کی یہ نظر قرآن میں رکھ دی ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ تم بھی دیکھو اور سیکھو. آج مسلمان خواتین میں سے کوئی ہے ایسا جو اس طرح کی نظر مانے کہ میں اپنا بچہ اللہ کی راہ میں دیتی ہوں؟ ہم کون سے بچے اٹھا کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ اگر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے تو ہمارا جو سب سے ذہین بچہ ہے وہ وہاں جائے گا، اور جو سب سے ناقص اور ناکارہ بچہ ہے یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا دماغ ہی نہیں چلتا، چلو اسے حفظ میں ڈال دو. تو یہ ہمارا رویہ ہے. آپ دیکھیں اس خاتون کی قربانی، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا اس کتاب میں کہ عورتیں چاہیں تو وہ بھی بہت بڑا کام انجام دے سکتی ہیں. یہاں پر دراصل ایک عورت کے چنے جانے کی کہانی ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ خیر کے کاموں میں عورتیں پیچھے نہیں رہتی، وہ کبھی چاہیں تو مردوں سے بھی آگے بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے نام باقی رکھا. کیوں چنا اللہ تعالیٰ نے؟ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا، کیوں ان کا نام باقی رکھا، اور کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول بھی کر لیا. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما ودعتھا قالت رب انی ودعتھا انثی، پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما ودعت، حالانکہ جو کچھ اس کے یہاں پیدا ہوا تھا اسے اللہ خوب جانتا تھا. ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. وانی سمیتھا مریم، اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بہت ہی پیاری دعا ہے. انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. چونکہ اس زمانے میں یہ رواج عام تھا کہ لوگ اپنے لڑکوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور چونکہ لڑکے کو وقف کر دینے میں بہت ساری دوسری پیچیدگیاں نہیں ہوتی، مثال کے طور پر لڑکی کو اگر وقف کر رہے ہیں تو اب اس کی دیکھ بھال، اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لڑکی کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اس بنا پر لڑکیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا. تو جب ان کے یہاں لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی تو اب یہ پھر پریشان ہوئی کہ اب کیسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بے شک لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن یہ لڑکی اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے کچھ اور کام لینا مقصود تھا. میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. ایک طرف یہاں پر مریم کے جو معنی بتائے جاتے ہیں، عبادت گزار، خدمت گزار، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو یہاں پر ایک خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اوروں کے لیے جیتے ہیں. وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کی خدمت کا جذبہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جب انہوں نے مریم نام رکھا تو اس میں وہ معنی بھی آ گئے، اللہ کے دین کی خادمہ. یعنی انہوں نے جو دعا کی مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہ میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بہت پیاری دعا ہے یہ. ہمارے یہاں پر بھی خواتین اس دور سے گزرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے الحمدللہ. تقریباً کچھ ہی لوگ رہتے ہیں جن کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ دعا کی ہم نے کہ اے اللہ یہ جو ہونے والی اولاد ہے اور اس کی ضروریت، یہ سب کے سب شیطان سے محفوظ رہے؟ انہوں نے صرف اولاد کے لیے ہی دعا نہیں کی، بلکہ اس کی ضروریت کے لیے کہ آگے جو ان کی نسل آئے گی وہ بھی شیطان مردود سے محفوظ رہے، بچ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا اور ایسی ان کی تربیت ہوئی جسمانی روحانی کہ وہ ایسی نیک بن گئی تھی لڑکی کہ ان کی تعریف قرآن میں بھی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے۔ نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ نظر کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی وعدہ کرنا پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بھی ایک وعدہ ہے یا ایک عہد ہے، اگر تم اسے کرو تو پھر اس کو پورا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے۔ اسلام میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نظر ماننا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ تو نظر مانی جا سکتی ہے، آج ہم چاہیں تو ہم بھی یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو تیری راہ میں لگائیں، تیرے لیے ان کو مخصوص کر دیں۔ اور اللہ کے لیے مخصوص کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ہر قسم کی تعلیم سے محروم رکھیں، نہیں، بلکہ بچے بہترین سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور ساتھ میں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے بھی ہوں۔ اس میں کیا کباہت ہے، کیا برائی ہے؟ لیکن آج ہمارے یہاں پر ایسا ہو گیا ہے کہ ہم افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر دین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں بچے کو تو بالکل ایک طرف ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا، اسے کوئی دنیا کی جو دنیاوی نالج ہے یا جو ٹیکنیک ہے وہ اسے نہیں آتی۔ اور پھر جب ہم اس کو دنیاوی تعلیم میں ڈالتے ہیں تو اسے دین سے بالکل بے بہرا یا دور کر دیتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ان افراط اور تفریط کے بیچ میں یا اس سے بچتے ہوئے ہمیں اعتدال کی راہ اپنانی ہوگی کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ ہمارے بچے بہترین مؤذن ہوں، قاری ہوں، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہوں، اور ساتھ میں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کوالیفائیڈ ہوں، انہیں یہ سارے علم علوم بھی آتے ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنی اولاد کو وقف کیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا اس کو، اور نسلوں تک نسلوں کی انہوں نے دعا کی۔ اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے آنے والی ذریت، جو اولاد ہمارے خاندان میں آئے گی، ان سب کو شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون لوگ ہمارے خاندان میں آگے پیدا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ تو لہٰذا آج سے یہ دعا کریں، اور یہ ایک ماں کر سکتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت کے بغیر کوئی قربانی نہیں دی جا سکتی، قربانی اسی وقت دی جا سکتی ہے جب اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ فلما وداعتھا قالت رب انی وداعتھا انسا، یعنی جب انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ لڑکی کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور لڑکی لڑکے کی طرح تو نہیں ہو سکتی، تو یہ بات ان کو اس وقت نہیں معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کیا کام لینا ہے، کیونکہ اسی لڑکی کے ذریعے سے وہ لڑکا پیدا ہونے والا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا معجزہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا، کیوں؟ فتقبلہ ربہ بقبول حسن، تو بس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے۔ کیسے قبول کرنا؟ اچھی طرح۔ وہ امبتہ نباتن حسنا، اور پرورش دی اس کو، یہ کی اس کی، کیسی پرورش؟ اچھی۔ وہ کفلہ زکریہ، اور کفالت میں دیا اس کو زکریہ علیہ السلام کی۔ زکریہ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ رشتے میں ان کے خالو تھے، اور وہ بھی اسی عبادت گاہ سے جڑے ہوئے تھے، یعنی بیت المقدس سے، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ اور زکریہ علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بہنیں تھیں، لہٰذا وہ ان کی حقیقی خالہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو یہ سوچ رہی ہو کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نزدیک وہ لڑکی ہی لڑکے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اور قبول بھی ایسے ویسے نہیں کیا بلکہ اچھی طرح سے قبول کیا، اور ساتھ میں اس کی پرورش بھی کی اچھے طریقے سے۔ اور کس کو کفیل بنایا؟ زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ تو یہ چیز، اللہ تعالیٰ کا پرورش کروانا، یہ کون سی پرورش تھی؟ روحانی پرورش بھی تھی اور یعنی یہاں پر دراصل ان کی تربیت کی گئی تھی، ایسی ان کی تربیت کی گئی کہ وہ اتنی نیک، کہا جاتا ہے کہ ان کو مریم علیہ السلام دن رات وہاں تلاوت کیا کرتی تھیں تورات کی، اور بہت ہی زیادہ فرما بردار، بہت نیک تھیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے وقت میں اور ایسے وقت جبکہ بنی اسرائیل کا جو ماحول تھا وہ بہت زیادہ بے راہ روی میں مبتلا تھا، خرابیاں بہت عام ہو گئی تھیں، ایسے وقت میں مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، پاک باز رہیں اور نیک کام کرتی رہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا آج کل لڑکیاں یا جو لوگ کہ آج کا تو ماحول ہی نہیں ہے، تو اس وقت بھی ماحول نہیں تھا، اس وقت بھی ہر طرف برائیاں تھیں، لیکن ایسے وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ تو آج یہ چیز ہمارے بچوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو یہ واقعات بتائیں، ہم قرآن کی قصے انہیں بتائیں اور سنائیں کہ دیکھو کیسے وہ لوگ تھے اور کیسی وہ مائیں تھیں اور کیسی ان کی اولاد تھی، کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی بچوں کو بھی۔ اگر آج ہم ہی نہیں جانیں گے تو ہمارے بچے کیسے اس بات کو جانیں گے، کہاں سے معلوم ہوں گی ان کو یہ باتیں۔ آپ خود بتائیں کہ کیا آج ہمارے اسکولوں میں وہ انتظام ہے کہ جس میں یہ لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا جائے اور ان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کیسے ان کے اخلاق تھے۔ ان کو وہاں پر محراب میں رکھا گیا تھا اور وہ وہاں پر علم حاصل کر رہی تھیں، عبادت بھی کرتی تھیں اور علم بھی حاصل کر رہی تھیں۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے۔ محراب کہتے ہیں دراصل، یہ حرب سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں جنگ کرنا، وہ جگہ جہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، یعنی مسجد کا حصہ یا مسجد سے ایک الگ کمرہ۔ تو وہ وہاں پر علم بھی حاصل کر رہی تھیں، عبادت بھی کرتی تھیں۔ اس محراب میں زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں جاتا تھا۔ اب یہاں پر جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ان کے پاس رزق پاتے۔ قال، انہوں نے پوچھا یا وہ پوچھتے، یا مریم، اے مریم، ان لکی حاضہ، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اب چونکہ زکریا علیہ السلام ان کے کفیل تھے اور اس کمرے میں، اس محراب میں کوئی اور جاتا نہیں تھا، جب یہ وہاں پہنچتے ان سے پوچھنے کے لیے یا ان کی دیکھ بھال کے لیے، تو ان کے پاس رزق، پھل، بے موسم کے پھل وہ وہاں پر پاتے۔ علم بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد، پھل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہی نہیں کہا جاتا۔ تو جب وہ دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں تو ان کو حیرت ہوتی کہ یہاں تو میرے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا، پھر یہ مریم کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو یہی وہ چیز ہے جسے معجزہ یا کرامت کہتے ہیں۔ کرامت سے مراد دراصل ظاہری اسباب کے بغیر کسی چیز کا واقع ہو جانا، اور کرامت اولیاء اللہ سے بھی منسوب ہے، اور انبیاء کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں۔ تو کرامت پر ایمان لانا نہ لانا یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ ہر ولی کو کرامت نہیں دی جاتی، لیکن معجزات پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ معجزے دراصل اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس پر ایمان لانا اور مطمئن ہونا یہ ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، معجزے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب بھی وہ ان کے پاس دیکھتے بے موسم کے پھل تو ان کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اتنی نیک اولاد جس پر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، یعنی کس قدر ان کے اندر نیکی ہوگی، کس قدر پاکیزگی ہوگی، اور کیسی وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی ہوں گی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم کے پھل یا رزق ان کے پاس پہنچا دیتے تھے۔ تو اس کو، ان چیزوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ ایسی نیک اولاد تو مجھے بھی ہونی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ہنالی کا دعا زکریا ربہ، اسی وقت اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قال ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبہ، کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا حبلی، عطا کر مجھے من لدنک اپنے پاس سے، ذریتن طیبہ، پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعا، بے شک سننے والا ہے تو دعاؤں کا۔ یہاں پر بہت ہی بہترین دعا سکھائی گئی ہے جسے اولاد نہیں ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو شرک میں مبتلا ہوتے دیکھا گیا ہے صرف اور صرف اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی بنا پر۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے ایک مشعل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، دعا کی انہوں نے اپنے رب سے کہ من لدن کا ذریتن طیبہ، کہ مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا کر۔ لیکن وہ اولاد ہو کیسی؟ طیبہ، پاکیزہ، کیونکہ مریم علیہ السلام کو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسی تھیں، وہ پاک تھیں، نیک تھیں، علم میں آگے تھیں، بہت زیادہ فرما بردار تھیں۔ تو ان کو دیکھ کر ان کو خیال ہوا تھا کہ مجھے بھی ایسی پاکیزہ اولاد عطا کر۔ انک سمیع الدعا، بے شک دعاؤں کا سننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی۔ فنادت ہو، تو پس پکارا اس کو الملائکہ، فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمت من اللہ، تصدیق کرنے والا ہے ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، وسیدا وحصورا، سردار اور پاک باز، و نبیہ اور نبی، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ کتنی خوبیاں بتائیں آپ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس دعا میں اخلاص ہوگا اور کس قدر یقین ہوگا اس دعا میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، تو اسی وقت ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود ان کا تجویز کیا تھا، یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے ایسا کوئی نام رکھا نہیں گیا۔ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، اس سے مراد دراصل عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ان کے 6 ماہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وسیدم و حسورا، سردار بھی ہوں گے اور پاک باز بھی ہوں گے۔ حسورا کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی، عورتوں سے بے رغبتی، پاک باز۔ کیا ان کی خصوصیت بتائی گئی؟ کہ پاک باز ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے، اور من الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے۔ یعنی ان کو نہ تو عورتوں سے رغبت ہوگی، نہ گناہ کے کاموں کی طرف وہ رغبت رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نبی ہوں گے اور پاک باز لوگوں میں سے ہوں گے۔ چونکہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور ان کے یہاں پر اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا، آپ دیکھیں کہ دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بدل دیتی ہے ہر چیز کو جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں پر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اگر اس میں یقین ہو، توکل ہو۔ صرف اولاد نہیں مانگی، ساتھ میں پاکیزہ کا بھی ذکر ہے کہ پاکیزہ اولاد مانگی جو گناہوں سے پاک ہو۔ عام دیکھنے کہ ہم اولاد مانگ لیتے ہیں صرف، لیکن یہ دعا نہیں کرتے کہ وہ اولاد نیک ہو، پاکیزہ ہو، جو علم اور عمل میں بھی آگے ہو۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی رہنما بنایا، سیدم و حسورا، کیونکہ یہود کے اندر مال کی شدید ترین محبت، اور دوسری طرف عیسائی دنیا کو ترک کرنے میں عبادت سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ایسے بیٹے کی دعا مانگی کہ جو نیک بھی ہو، سردار بھی ہو اور پاکیزہ ہو، کیونکہ دعا کا اثر پوری نسلوں پر پڑتا ہے۔ انہوں نے جو دعا کی اس میں انہوں نے آئندہ اپنی نسل کے لیے بھی دعا مانگی، اور ایسی اولاد کی دعا مانگی کہ وہ پاکیزہ ہو۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی ہمیں یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور زکریا علیہ السلام سے بھی۔ تو انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ہنالکہ، اسی وقت، اسی جگہ، اب ان کو یہ بے چینی تھی یا یہ ان کو پریشانی لاحق تھی کہ اگر بیٹا ہوتا ہے یا اولاد ہوتی ہے تو اس کی کیا نشانی ہو، کیونکہ ان کی بیوی تو بانجھ تھی. اسی لیے انہوں نے کہا قال ربی ان یکون لی غلام، کہ اے میرے رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا. وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، ومراتی آخر اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. قال، کہا کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. یعنی ان کو پہلے تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیسے ہوگا کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور پھر دوسری فکر ان کو یہ ہوئی کہ اگر ہوگا تو اس کی کیا نشانی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، قال رب جلدی آیا، کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا تین دن تک مگر یہ کہ اشاروں سے. رمزا کہتے ہیں اشارے کو، ہر قسم کا اشارہ. وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور ذکر کرنا اپنے رب کا بہت زیادہ اور تسبیح کرنا صبح اور شام کو. اب یہاں پر ان کو نشانی بتائی گئی کہ نشانی کیا ہوں گی جب آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا. تو نشانی یہ بتائی گئی کہ تین دن تک وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اشاروں کے ساتھ، کسی بھی طرح کے اشارے کو رمز کہتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو ذکر نہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ زکریہ علیہ السلام ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ ایسے وقت میں بھی جب تم بات نہیں کر سکو گے تب بھی تم کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو. کیونکہ ان سے کیا کہا گیا تھا کہ تین دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے. اب ان سے کہا گیا کہ جس وقت تمہیں پتہ چل جائے کہ تم بات نہیں کر سکو گے تو اس وقت پھر تم اللہ کے ذکر میں لگ جانا. دعا قبول کب ہوتی ہے یا جو چیز مانگو وہ کب مل جاتی ہے؟ دعا دراصل ایک دل کی آواز اور خواہش ہوتی ہے، اور اگر اس میں خیر خواہی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے، یا ہم صرف تصویر کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، اسی پر فوکس کرتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھتے. یہ انبیاء کرام تھے اور یہ دراصل آخر حد تک ان کے اندر خیر خواہی ہوا کرتی تھی. یہ لوگ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، بلکہ یہ لوگ پوری امت کی بھلائی اور خیر خواہی سوچتے تھے. سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کہ زکریہ علیہ السلام کو کیوں خواہش پیدا ہوئی نیک اولاد کی، کیونکہ وہ ماحول دیکھ رہے تھے کہ ماحول ایسا خراب تھا تو ان کو ایک اچھے وارث کی ضرورت پیش آئی، اور وارث وہ لوگ دنیا کے لیے نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ چاہتے تھے کہ نیکیوں میں ان کا کوئی وارث بنے، ان کی اولاد دین کی تبلیغ کرے، اچھائیوں کو پھیلائے. یہاں پر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس اچھے پھل دیکھے، بے موسم کے پھل، تو اس وقت انہوں نے اس کو دیکھ کر، ان پھلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز کو دیکھ کر ہمیں جیلس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، فلاں کو دیا ہے، تو ہم اپنے لیے بھی مانگ لیں، لیکن اس سے چھیننے کی کوشش نہ کریں، یا یہ دعا نہ کریں کہ اس کے پاس سے نکل جائے، کیونکہ یہی حسد ہوگا، اور حسد پھر اس طرح سے نیکیوں کو کھا لیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، یا دیمک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. تو جس کو نہیں ہے وہ بھی مانگے اور حسد نہ کرے. اگر کسی کو ملا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے سکتا ہے، بس یہ کہ مانگنے کی دیر ہے. اور ہو سکتا ہے مانگے اور نہ ملے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہو اور قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے انشاءاللہ. تو زکریا علیہ السلام سے ہمیں جو بات سیکھنے کو مل رہی ہے ان کے کردار سے، کہ ان کو فکر اس بات کی تھی کہ ان کے بھی پاک یا نیک اولاد ہو جو نیکیوں میں ان کا ہاتھ بٹائے اور معاشرے میں اصلاح کا کام کرے. ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی ذریت کے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھے، اور ہماری اولاد اور ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں. اور یہ بھی ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کن کو چنتا ہے، اللہ کے یہاں کون لوگ چنے جاتے ہیں. کوئی چیز ہم جب خریدتے ہیں تو اس وقت ہم ہر چیز کو بہت اوپر نیچے سے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، درست ہے یا نہیں ہے. اسی طرح اللہ بھی ٹھوک بچا کے دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرے چنے جانے کے قابل لوگ ہیں، آج ہم کیوں نہیں چنے جاتے؟ کیونکہ ہم اس اسٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے، ہم اپنے اندر کوئی کوالٹی پیدا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم چنے جائیں۔ چنے ہوئے قابل لوگوں کو دنیا کے کاموں کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں، ان کا ٹیلنٹ، ان کی ساری صلاحیتیں، ذہنی، ان کا فہم، سب کچھ دنیا کے اس میں لگا دیتے ہیں، ان کو دین کے لیے مخصوص نہیں کرتے۔ تو آج اگر ہم اپنے اچھے جو ذہین بچے ہیں ان کو ہم دین کی راہ پر لگائیں تو آج اسلام کی کچھ اور تصویر پیش کرنے والے ہم بنیں گے۔ سوچیں، غور کریں کہ کیا میں اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کر سکتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے چن لے، یا میں اللہ کی نظر میں جج جاؤں، یا اللہ تعالیٰ مجھے منتخب کر لے۔ کوئی کام تو ایسا ہو میرا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے چن لے۔ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے، لڑکی ہونے کی حیثیت سے میں کیا کر سکتی ہوں، میرے لیے کون سا کام زیادہ بہتر اور مناسب ہے، اور یہ سوچ بالکل دل سے ختم کر دیں کہ اور لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہندوانہ سوچ کی وجہ سے یہ پیدا ہو گئی ہے، یہ بات، یہ سوچ، یہ تصور آ گیا ہے کہ لڑکیاں کچھ کام کی نہیں رہتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ، پھر مریم علیہ السلام، تو یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر ان کی بہن نے بدل دی تھی، ام سلیم نے اپنے بیٹے کو دے کر اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنا لیا، تو یہ بھی سب خواتین ہی تھیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا نیکی میں۔ ہم کہتے ہیں عورت بھلا کیا کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، اپنی اولاد کی صحیح پرورش کر کے، اس کو صحیح راستے پر رکھ کر، اپنی اولاد کے لیے دعا کر کے، وہ اپنی اولاد کو دین کی راہ میں لگا سکتی ہے۔ یہ جملہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں تو ایک عورت ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے مایوسی والی بات چھوڑیں اور یہ سوچیں کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور غور کریں کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے، یا اللہ کی نظر کرم آپ پر پڑ جائے اور اللہ آپ کو چن لے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار